الرحيم. الحمد لله الذي ما اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعارضه زيادة ولا نقصان. والصلاة والسلام على أفضل الأوائل وأذل الدلائل مبدأ الأنوار الأزلي ومنتهي الخروج الكمالي الدافع للشياط الأباطيل والدامع الصلات الأزليل وحاله السيئين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ہماری نشستوں کے طریقہ کار کے مطابق سب سے اگر کے فقہ و اخلاقیات کی نشست کی گھڑی، لیکن جیسا کہ گزشتہ نشست کے اندر یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کیونکہ خاص تاریخ ہے، اور اس خاص تاریخ کی مناسبت سے دل یہی جا رہا ہے کہ اس تاریخ اسلام پر سرسری سی نگاہ ڈالی جائے. اگر یہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ تاریخ کی گفتگو کے لیے وقت ہے، لیکن آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کی تاریخ یہ تقاضا کرتی ہوں، تو بجائے اس کے کہ دو ہفتوں کے بعد جو گفتگو ہونے والی ہے تاریخ، اگر کہ حضرت عزیز سے گفتگو کا آغاز ہونا تھا، لیکن اس کے بدلے آج ہم تاریخ کی گفتگو کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو تاریخ کی گفتگو کا ہفتہ ہے اس میں فقہ و اخلاقیات کی گفتگو ہو جائے گی. 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور 9 ربیع الاول کی تاریخ ایک عید کی حیثیت سے ہمارے یہاں منائی جاتی ہے. اس عید کا آغاز کب سے ہوا، اس کی بنیاد کہاں پر ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ ظاہری اسباب ایسے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اہل بیت رسالت میں سود بڑھایا تو یہی 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ جس امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی امامت عرفی اعتبار آج کے دن سے شروع ہوئی ہے، یہ ہمارے امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے آج کی تاریخ کی مناسبت، اس لیے ہم اس کی عید مناتے ہیں. یہ ہم ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن عرفی عقلی نہیں. عقلی تو یہ ہے کہ جس وقت 11ویں امام کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول کی صبح، اسی وقت سے امام کی امامت شروع ہوئی. لیکن چونکہ عام طور پر یہی کہا جائے گا کہ 8 کو وہ شہید ہوئے تو 9 کو امامت شروع ہوئی، لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عید امیر المومنین کے دور میں بھی تھی، اور خود پیغمبر اسلام کے دور میں بھی یہ عید موجود تھی. چنانچہ آپ نے علماء کرام کو 11ویں امام کی سیرت کے سلسلے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہو کہ جب 11ویں امام کے زمانے میں دو مومنوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ 9 ربیع الاول کی عید منائی جائے یا نہ منائی جائے. عیدیں تو دو ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اختلاف پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ 11ویں امام کے نائب کے پاس ہوئے، 9 ربیع الاول کا دن تھا اور اسی دن یہ اختلاف پیدا ہوا. جب نائب امام کے دروازے پر پہنچے اور وہ دروازہ کھول کے باہر نکلے کہ دیکھا انہوں نے انتہائی درد درد لباس پہنے ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار، ہاتھ میں پھول اور مٹھائیاں باہر آئیں۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے دریافت کیا گیا تھا کہ یہ اتنی خوشی کس چیز تھی، تو جواب دیا کہ آج عید کا دن ہے، میں عید منا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے گھبرا کے پوچھا تھا کہ کون سی عید ہے، تو جواب دیا کہ میں جب بھی آج کی تاریخ اپنے امام کے پاس گیا تو ہمیشہ میں نے اپنے امام کو آج کی تاریخ عید کی اور خوشی کی حالت میں دیکھا، اور جب میں نے پوچھا تو امام نے جواب دیا کہ یہ وہ عید ہے کہ جو ہمارے اجداد کا تجربہ اور امیر المومنین اپنے دور میں، پیغمبر اسلام اپنے دور میں اس عید کو منایا کرتے تھے۔ تو حقیقت میں اس عید کی بنیادیں کہاں پر ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہم اسی مقام سے گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ یہ عید اہل بیت کے سوگ بڑھانے کی عید ہے۔ تھوڑا سا تاریخ اسلام کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے باقاعدگی سے مجالس سننے والے احباب کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اعلان نبوت کے ساتھ تمام قریش میں کھلچل مچ گئی تھی اور سازشوں کا ایک نامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سازشیں دو قسم کی گئی تھی۔ پہلی سازش تو یہ کی گئی تھی کہ کھلم کھلا پیغمبر کی مخالفت کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس ابتدائی دور ہی کچھ لوگ اپنے اسلام لانے کا اعلان کر کے پیغمبر کے ساتھیوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ اگر ہماری یہ کوشش ناکام رہی کہ ہم پیغمبر کا خاتمہ کر دیں تو ہمارے وہ ساتھی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پیغمبر کے ساتھیوں میں شامل ہو چکے ہیں وہ آگے چل کر ہمارے مقصد کو پورا کر دیں۔ چنانچہ دو نمایاں نام ہمارے سامنے آئے، ایک خاندان بنو امیہ کا جس نے الگ اعلان پیغمبر کی مخالفت کی اور جتنی جنگیں لڑی گئیں سب میں وہ پیغمبر کے مخالفوں میں شامل، اور دوسرا نام کچھ ایسی ہستیوں کا کہ جن کا نام نہ لینا ہی سب سے بہتر طریقے سے ان کا نام بتا سکتا ہے۔ بہرحال دوسرا نام کچھ ایسی ہستیوں کا کہ جو چھپ کر اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیغمبر کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ خاندان بنو امیہ اور ان میں شروع ہی سے اتحاد، ایک ساتھ دونوں کام کر رہے، ایک کھل کر پیغمبر کی دشمنی پر آمادہ اور دوسرا نفاق کے اور منافقت کے پردے میں چھپا کر اپنے آپ کو پیغمبر کی دشمنی پر آمادہ۔ خاندان بنو امیہ کی کوشش ناکام اور مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کی فتح تک خاندان بنو امیہ کی کوششیں کہ ہم علی الاعلان مقابلہ کریں۔ جب مکے کی فتح کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ہمارا مقابلہ کرنا ناکام ہو چکا ہے تو اب خاندان بنو امیہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آیا، جسے امیر المومنین نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، استسلام، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اب تک نفاق اور کفر ان کے دلوں میں موجود۔ اور اب یہاں سے جب خاندان بنو امیہ نے اپنی شکست کو تسلیم کر دی کہ ہاں ہم علل اعلان رسالت کا اور اسلام کا خاتمہ نہ کر سکے، ہو گئے کہ اگر کھلم کھلا مقابلہ پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا سکا تو ہم دوستی کے پردے میں اپنے کام اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے جو سازشیں کی وہ ہم تفصیل کے ساتھ اپنی مختلف نشستوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ پیغمبر کے قتل کی سازش دو یا تین دفعہ کی گئی، عقبا کا واقعہ کہ گھاٹی کے اندر پیغمبر جا رہے ہیں پتھر گرایا گیا، پیغمبر کو زہر دینے کا واقعہ، پیغمبر کی موجودگی میں مسجد نبوی پر قبضے کا واقعہ، اور اس قسم کے بے شمار دوسرے واقعات جو تاریخ میں بار بار ہمارے سامنے پیش ہوئے، اور پھر ان کی سازشیں ظاہری اعتبار سے ہمیں کامیاب ہوتی نظر آئی کہ جب موقع اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ جانا زیادہ مناسب سمجھا اور ظاہری اعتبار سے خلافت دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ عین اس موقع پر جب ایک طرف یہ کفار یہ قریش تھے جو پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، دوسری طرف جنگ خیبر کی شکست کے بعد، جنگ خیبر میں یہودیوں کی شکست کے بعد یہودیوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب اس دین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب تک پیغمبر کے مدینے میں آ کر جنگ بدر میں حصہ لینے کا، یعنی 15 سال کی رسالت کے بعد کافروں کو، قریش کے بت پرستوں کو رسالت سے خطرہ، یہودیوں کے لیے پیغمبر کو اتنا بڑا خطرہ نہ نظر آ رہے. حقیقی طور پر تو تھی ہمیشہ سے مضبوط، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی جب پیغمبر کی حکومت مضبوط ہو گئی تو اب پہلی مرتبہ یہودیوں کو خوف محسوس ہوا. کہ یہ تو ایک بڑا خطرہ ہے جو ہمارے سامنے آتا چلا جا رہا. چنانچہ یہودیوں نے مدینے کے اندر رہ کر پیغمبر کے خلاف سازشیں، اور جب کبھی پیغمبر مدینے سے باہر نکل کے جایا کرتے تھے کافروں سے لڑنے کے، تو وہ اندر ہی اندر کسی نہ کسی بغاوت کی یا کسی نہ کسی طریقے سے مدینے پر قبضے کی کوششیں کرتے تھے. اس وقت پیغمبر کی گھر کی عورتیں آگے بڑھیں اور کئی ایسے مقامات تاریخ میں پیش کیے کہ جہاں پیغمبر کے گھر کی عورتوں نے یہودیوں کا اس وقت مقابلہ کیا جب مدینہ مردوں سے مکمل طور پر خالی تھا. اور رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچی کہ پورے یہودیوں کے قبیلے کو قتل کر دینا پڑا تاکہ مدینہ محفوظ رہ سکے، باقی قبیلوں کو نکال دیا گیا. جب حالت یہ پہنچی کہ اب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم جسے معمولی چیز سمجھ رہے تھے وہ تو ایک بہت بڑا خطرہ بن کر ہمارے سامنے آ چکا، تو اس وقت یہ بعض مورخین کی تحقیق اور تاریخ کی باتوں میں کوئی یہ علم شفا کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ تقریب واجب، اس میں ہر ایک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. تو اب بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ عین اس وقت یہودی گھبرا گئے، اور خیبر کی شکست اگرچہ بعد میں ہوئی تھی لیکن یہ تو آپ نے علماء سے سنا بھی کہ مذہب و انتر نے خیبر کی شکست سے چند مہینے پہلے سے وہ خواب بھیجنا شروع کر دیے جن میں انہوں نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے اور خیبر کو اجڑتے ہوئے دیکھا تھا. چنانچہ اس وقت یہودی گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں یمن کے یہودیوں، یمن اس وقت یہودیوں کا ایک بڑا مرکز تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی تاریخ میں حضرت سلیمان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی. حضرت سلیمان کی شادی ملکہ سبا سے ہوئی تھی جو یمن کی رہنے والی تھی. چنانچہ جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا اور عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو یہودی وہاں سے نکل کر خیبر کے قریب اور یمن کے اندر چلے. یمن کے یہودیوں نے بعض تاریخوں میں ملتا کہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے یہ سوچا کہ اب ہمیں بھی پیغمبر کی صفوں میں اپنے کچھ دشمنوں، اپنے کچھ ساتھیوں کو داخل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار خیبر کا معرکہ ہونے والا، ابھی خیبر کا واقعہ ہوا نہیں، ہونے والا، اگر ہم نے اس میں شکست دے دی تب بھی ہمارا مقصد حاصل، اور اگر ہم شکست کھا گئے تو ہمارے کچھ ایسے ساتھی پیغمبر کی صفوں میں ہونا چاہیے کہ جو بعد میں ہمارے مقصد میں کام آ سکے. چنانچہ ایک شخص کو خاص طور پر یمن سے مدینہ بھیجا گیا تاکہ وہ پیغمبر اسلام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور بعد میں اپنے مقصد کے تحت دین اسلام کو دین یہودیت کی طرف موڑ سکے. تاریخوں کے اندر اس شخص کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، اور جیسا کہ اب سے چند ہفتے پہلے ایک نشست کے اندر ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ سبا کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا، سبا کا رہنے والا، بلکہ سبا کے ملک سے تعلق رکھنے والا، اسی لیے اس کو ابن سبا بھی کہا جاتا ہے. عبداللہ اس کا نام تھا، سبا اس کے ملک کا نام تھا، چنانچہ اس کا نام عبداللہ ابن سبا پڑا اور وہ آیا یمن سے مدینے کی جانب. کچھ مورخین تو عبداللہ ابن سبا کا مطلق انکار کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا تھا بھی تو یہ آدمی تھا جسے یہودیوں نے خاص طور کے اوپر ٹریننگ دے کر یمن سے مدینے کی جانب بھیجا اور یہ آ کر پیغمبر کے ساتھیوں میں شامل ہوا. سن 7 ہجری میں اس نے اپنے اسلام کا اقرار کیا، اور اس کے بعد اہل بیت رسالت کے خلاف جتنی حدیثیں بنائی گئیں وہ ساری کی ساری کسی شخص کے نام سے پیش کی جاتی ہے ہمارے سامنے جو یمن کا رہنے والا تھا. اصلی نام اس کا عبداللہ تھا، مگر عبداللہ ابن سبا سے کہا جائے تو فوراً پردہ کھل جائے گا. چنانچہ وہ عام طور پر اپنی کنیت ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے. اس کا نام عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا ہے بلکہ کنیت کے پردے میں اسے پوشیدہ رکھا جاتا ہے. یہ شخص ہے. تو اب حالت یہ تھی کہ 7 ہجری کے بعد جب اسلام ظاہری اعتبار سے مضبوط ہو چکا تو ایک طرف تو کفار قریش کے کچھ نمائندے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے پیغمبر کی صف میں شامل ہوئے، اور دوسری طرف یہودیوں کے کچھ نمائندے اپنے چہرے پر اسلام اور صحابیت کی نقاب کو ڈالے ہوئے پیغمبر کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. تیسری طرف عیسائیوں نے بھی پیغمبر کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن میدان مباہلہ میں شکست کھا کر عیسائی ظاہری اعتبار سے خاموش ہو گئے، اور اب یہی دو بڑے خطرے تھے کہ جو مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے. چنانچہ حالات کے تحت ان دونوں طاقتوں کے اندر ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، یا اگر زیادہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو پیغمبر کی شہادت کے بعد ظاہری اعتبار سے خلافت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی کہ جن کے ذہن میں پہلے ہی سے خاص مقصد اور ایک خاص ارادہ تھا۔ اب علی کا اصل کام حکومت کو خلافت کرنا تو نہ، وہ محافظ شریعت، وہ محافظ دین تھا۔ چنانچہ اہل بیت نے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری لی کہ ادھر سے دین کو بگاڑا جاتا رہے اور دوسری طرف سے ہم صحیح اصلی اور سچے دین کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات کا تذکرہ کر دینا بیچ میں مناسب، یہ ایک ایسی نشست ہوتی ہے جو خالصتاً خاص مذہب کے ماننے والوں تک محدود ہے۔ ہماری یہ خاص نشست ہے جس کے اندر سارے کے سارے وہی آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ یا محب کے اہل بیت کہتے ہیں۔ مائک کے اوپر تقریر نہیں ہوتی ہے، اعلان کے ذریعے تقریر نہیں ہوتی ہے، خاص اپنا عقیدہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی غیر آ بھی جائے تو ہم اس سے معذرت خواہ ہیں، لیکن بہرحال یہ ہم نے صرف ایک محدود نشست ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے شروع کی۔ چنانچہ اگر کبھی کبھار ایسی باتیں آ جائیں تو ہم عام طور پر اس کا تذکرہ کر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم آ رہے ہیں اپنے موضوع پر بڑی تیزی کے ساتھ، تھوڑا سا سرسری سا جائزہ اسلام کے خلاف ابتدائی سے کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اب خلافت آئی اور خاص گروہ کیا اور اس کے بعد سیاست کا استعمال کیا اور عجیب سیاست کی۔ یہاں تک جب ایک دفعہ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی نگاہ میں اول زیادہ برا ہے یا دوسرا زیادہ برا، ایک دفعہ کسی نے چھٹے امام سے یہ سوال کیا۔ آج بھی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ اصل خرابی اور اصل برائی جو ہے وہ دوسرے کی تھی، اور پہلا تو ایک سیدھا سادھا بھولا بھالا بیوقوف سا آدمی تھا کہ جو اول کے جو دوسرے کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا رہا۔ لیکن جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تو امام نے جواب دیا کہ ان سادھ سیئت من سیئات اول۔ امام نے تو نام لیا، ہم نام کے بدلے ذرا سے ایمان کے الفاظ میں تحریف کے مجرم بن رہے ہیں، لیکن مقصد آج تک ایمان کی حدیث کو پہنچانا ہے کہ ان الصالح سیئت من سیئات اول۔ امام نے کہا کہ سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ خود دوسرا جو تھا یہ خود کچھ بھی نہیں تھا، یہ در حقیقت پہلے کی برائیوں میں سے، پہلے کی جتنی برائیاں ان میں سے ایک برائی ہے دوسرے کا وجود بھی تھا۔ اصل خرابی پیدا کرنے والا اور اصل اسلام کو بگاڑنے والا اول تھا، لیکن یہ کمال سیاست کے باوجود یہ کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خود اول کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے دوسرے کو اپنے بعد چھوڑا، دوسرا اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا، لیکن کمال سیاست یہ ہے کہ آج بھی ہر ایک یہ سمجھتا کہ اصل خرابی دوسرے کی تھی اور وہ اول کو اپنے مقصد میں استعمال کرتا رہا۔ بہرحال ایسے زیرت و گھاس سیاست دانوں کے ہاتھ میں حکومت آئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، محمدی ویلفیئر کی 22 یا 23 ہفتے کی تقاریر میں موجود ہے وہ سب کا سب، کہ کس کس طریقے سے اہل بیت رسالت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی مسلمانوں سے۔ اس لیے نہیں کہ انہیں اہل بیت رسالت سے کوئی خاص اختلاف تھا، بلکہ اس لیے کہ انہیں اسلام کو ختم کرنا تھا، اور اسلام ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اہل بیت رسالت موجود۔ چنانچہ بار بار عربوں کے فطری انتقام کے جذبے کو ابھارتے ہوئے لوگوں کو اہل بیت کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار ایسے واقعات تھے کہ جب ہمیں یہ ملتا کہ خلیفہ وقت کی نگاہ کسی ایسے آدمی پر پڑی کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، تو ایک مرتبہ خاص طور پر بٹھا کر اس سے کہا جاتا کہ اے میرے ساتھی، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تیرا باپ بدر کے میدان میں تڑپ رہا تھا اور علی تلوار لیے ہوئے تیرے باپ کی گردن کو جدا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو میں نے تمہارے بھائی کو اس حالت میں دیکھا، میں نے تمہارے باپ کو اس حالت میں دیکھا، میں نے تمہارے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا کہ علی کی تلوار ان کی گردن کو جدا کر رہی تھی۔ انتقام کے جذبے کو بڑھایا جاتا تاکہ لوگ اہل بیت رسالت کے خلاف زیادہ سے زیادہ کھڑے ہوتے اور اہل بیت رسالت کو بھلایا جاتا۔ چنانچہ ہم عام طور پر بتاتے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ الگ اعلان یہ کہا کرتے کہ ہم رسول کے نام کا کلمہ پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دے دی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلایا کرتا اور جس کی خلافت و حکومت کو مسلمانوں کا بڑا تحفہ مانتا، اس نے ایک طویل عرصے تک درود بھیجنا بند کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ تم درود کیوں نہیں بھیجتے ہو، تو کہا کہ درود کے اندر آل محمد کا نام آتا اور میں آل محمد کو طاقت نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے میں نے درود بھیجنا ہی بند کر دیا۔ نماز کے اندر، یہ نماز کا تذکرہ ہے عام حالت کریم، کہ 40 مہینے تک نماز کی حالت میں درود نہیں پڑھا، کہ نماز کے درود میں آل محمد کا نام لینا تو ضروری ہے، ہر فقہ کے نزدیک واجب۔ اور اگر میں نے آل محمد کا نام لے لیا نماز کے درود کے اندر، تو آل محمد کو طاقت ملے گی اور میں بغیر طاقت کرے جاؤں گا۔ اس حد تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا جائے گا، درود پڑھنا چھوڑ دیا جائے گا، اور لان اور تان اور گالیاں اور طنز اور تشنیع یہ عام چیز بن چکی تھی۔ ممبروں پر سے علی الاعلان اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، یہ تو آپ نے عام طور پر سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حکم کے تحت ممبروں سے تذکرہ کیا جاتا تھا کہ جتنے علی کے ماننے والے نظر آئے ان سب کو پہلی صف کے اندر بٹھانا، اس لیے نہیں کہ ان کی بزرگی یا ان کے علم کا احترام کرنا، بلکہ اس لیے کہ ان کے کانوں کے اندر یہ آوازیں پہنچائی جاتی رہیں۔ علی الاعلان حکم دے دے کے شیعان علی کو بلا کر پہلی صفوں میں بٹھا کر نماز کے اندر اور جمعے کے خطبوں کے اندر یہ لان اور تان کو حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں جو سب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اگر کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش بھی کرنا تھا تو اب گھٹتا ہوا وقت یہ بتا رہا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہمیں آج کی تاریخ پر گفتگو کرنا ہے۔ یہ تو کچھ پرانے واقعات جن کی بنا پر واقعہ کربلا پیش آیا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس روایت کو کہ واقعہ کربلا عاشورہ کے دن پیش نہیں آیا، قتل الحسین بن ثقیفہ، حسین کو کربلا میں قتل نہیں کیا گیا بلکہ ثقیفے کی کوٹری کے اندر حسین کو قتل کیا گیا۔ تو آج کی عید کربلا سے منسلک اور کربلا کا واقعہ ان تمام واقعات سے منسلک ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد برائیوں پر برائیاں، خرابیوں پر خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ تیسری خلافت ختم اور امیر المومنین کی آپ میں خلافت آ گئی۔ اتنا ہم بتا دیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہم پیش کر رہے ہیں اپنی تاریخ کے حوالے، کہ خاندان بنو امیہ کے سربراہ یعنی معاویہ کو کبھی اتنی ہمت و جرت نہ ہو سکتی تھی کہ حضرت علی کے مقابلے پہ آتا۔ یہ تاریخ کا جملہ کہ معاویہ اپنے میں اتنی ہمت و جرت نہیں پا رہا تھا کہ وہ علی کا مقابلہ کر سکتا تھا، بلکہ ایسا موقع آ گیا کہ وہ ایک مرتبہ دب کر خاموش ہو کر علی کی بیعت کے بارے میں غور کرنے لگا۔ تاریخ کا واقعہ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، باوجود یہ کہ اسے پتا تھا کہ مجھے اتنا طاقتور بنا گئے ہیں مجھ سے پہلے والے خلفاء کہ اب میں بڑی آسانی کے ساتھ اہل بیت کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن جب علی کو خلافت ملی تو وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس پا رہا تھا کہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ وہ جھک کر بیعت تک کرنے پر سوچ رہا تھا، اور اگر اس وقت ایک واقعہ پیش نہ آتا تو شاید یہ خاندان بنو امیہ امیر المومنین کے مقابلے پر کھڑا نہ ہوتا، اور نہ واقعہ کربلا پیش آتا، اور نہ اس کے بعد کی وہ تمام برائیاں اور خرابیاں جسے آج اہل سنت کے علماء بھی ملوکیت کی برائیاں کہہ کہہ کر بیان کیا کرتے۔ خاندان بنو امیہ شکست تسلیم کرنے کے قریب، خاندان بنو امیہ ہتھیار ڈالنے کے قریب تھا، لیکن عین اس وقت تمام مسلمانوں کی بدقسمتی کہ ایک ایسی ہستی کھڑی ہو گئی حضرت علی کے خلاف کہ جس ہستی کے کھڑے ہونے سے خاندان بنو امیہ کو اتنا سہارا مل گیا کہ اب وہ کھڑے ہو کر اسلام کی تاریخ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہستی ایک ام المومنین کی ہستی تھی کہ معاویہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ بس اب علی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ کون ہے کہ جو علی کے سامنے علل اعلان آ کر کھڑا ہو جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی کی سپورٹ مجھے مل سکتی ہے، یہ اس کا جملہ جو اس نے خط لکھے طلحہ اور زبیر کے نام۔ طلحہ اور زبیر آپ جانتے ہیں کہ یہ دو وہ آدمی ہیں جنہوں نے پہلے علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جب علی نے انہیں عہدے نہ دیے تو وہاں سے مکے آ گئے، اور مکے آ کر ام المومنین کو ابھارا کہ آپ چلیں، اور چل کر خون عثمان کا بدلہ لیں۔ چنانچہ اب روایت یہ ہے کہ بنو امیہ کی جانب سے خط آتا ہے طلحہ کے نام کہ تم جلدی سے علی کے خلاف جنگ کرو اور خلیفہ بن جاؤ، میں تمہاری بیعت کروں گا۔ زبیر کے نام خط آیا کہ تم جلدی سے خلیفہ بن جاؤ، میں تمہاری بیعت کروں گا۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں مرتبہ کھڑے ہوئے اور ام المومنین کو لے کے میدان میں آئے، ہم تاریخ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں اپنی جانب سے تبصرہ نہیں کر رہے، اور پہلی مرتبہ لوگ علی کے مقابلے میں میدان میں نکلے تو اب خاندان بنو امیہ کو یہ سہارا ملا کہ ہاں اب علی کا مقابلہ کیا جا سکتا، اگر جنگ جمل نہ ہو اور اگر ایک ام المومنین علی کے مقابلے میں میدان میں نہ آتی تو تمام تاریخ اسلامی اسی مقام دشمنوں کی تاریخ اسلامی ختم ہو جاتی، اور اسی مقام سے اہل بیت رسالت کو حکومت جو مل گئی تھی تو وہ پھر صحابت قائم اور قائم رہ گئی. تو اس سے پہلے جتنی خرابیاں ہوئی تھیں وہ ساری خرابیاں ختم ہو رہی تھی آ کر, لیکن جنگ جمل کے واقعے نے ایک مرتبہ پھر تاریخ اسلام کے پورے رخ کو موڑ دیا. اور بولو, کیونکہ بنو امیہ کے خاندان والے احساس کمتری کا شکار تھے کہ ہم 10 سال تک بلکہ 23 سال تک اسلام کے خلاف رہے, اب اگر ہم کھڑے ہوئے تو کون ہمارا ساتھ دے گا. لیکن ایک مرتبہ جب علی کے خلاف تلوار اٹھا لی گئی تو اب ہر ایک کو یہ ہمت مل گئی, اور اس کے بعد سے اسلام کی تاریخ بگڑتی چلی گئی. اب ہم اس کی تفصیل میں گئے بغیر اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہاں پہ یہ خلافت ملی اور اس کے بعد امیر المومنین کو شہید کیا گیا, امام حسن کے ہاتھ میں خلافت آئی, اور امام حسن نے مصلحت وقت کو دیکھتے ہوئے عہدۂ خلافت کو چھوڑ کر اسلام کو بچا لیا, اور اس کے بعد امام حسن بیٹھ گئے اس مقصد کے تحت کہ گزشتہ 30 سال سے جتنا لوگوں کو اہل بیت کے خلاف اکسایا گیا اور جس طرح اس پوری نسل کو اہل بیت کے خلاف کھڑا کیا گیا, اب مجھے تن تنا اس کا مقابلہ کرنا, اور یہ تمام کا تمام شریعت جاتا ہے امام حسن کی ذات کو کہ وہ شام کہ جنہوں نے علی کی پرواہ نہ کی, وہ شام جنہوں نے حسن کی پرواہ نہ کی, اور وہ شام جنہوں نے حسین کی پرواہ نہ کی. لیکن جب سید سجاد کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو سب سے پہلے جو مخالفت شروع ہوئی وہ مکے سے نہیں ہوئی, مدینے سے نہیں ہوئی, کوفے سے نہیں ہوئی, بصرہ سے نہیں ہوئی, پہلی مخالفت دمشق سے شروع ہوئی جب لوگوں نے رات کی تاریکی میں آ کر یزید کے محل کو گھیرا اور کہا کہ چھوڑو اہل بیت رسالت کو ورنہ آج ہماری تلواریں تمہارے خلاف نکلیں گی. اس موقع پر ہم پوری تاریخ بیان کرتے ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ گفتگو کا آدھا گھنٹہ پورا ہونے والا ہے. لیکن یہ سب سے بڑا تاریخ کا موجودہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی تاریخ موجودہ پیش کر ہی نہیں سکتی. کہ وہ ننے ننے بچے جنہیں کھانا دیا جاتا تھا, یاد کریں وہ اسکولوں کے اندر جو قانون بنایا گیا تھا, کھانا دیا جاتا تھا اس شرط پر کہ علی پر لعنت ہو. ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے اگر ایک شخص نے آل محمد پر درود بھیج دیا تو اسے گرفتار کر دیا گیا, اور کس نے گرفتار کرایا, 4 سال کے 5 سال کے چھوٹے سے بچے نے جا کر باپ سے کہا کہ آپ آل محمد پر لعنت کرتے ہیں, ہمارا استاد تو آل محمد پر درود بھیجا کرتا. 5-5 سال کے بچوں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ اگر کسی کی زبان پر آل محمد کا نام آیا تو بچہ جا کر اپنے استاد کو گرفتار کرواتا. ایسے بچے ان کو امام حسن نے ایسا تبدیل کیا کہ جب شام میں اہل بیت رسالت کا قافلہ آیا تو پہلی بغاوت کی لہر شام کے شہروں سے بلند ہوئی اور اہل بیت رسالت کو آزاد کر دیا گیا. یزید نے بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں روتے روتے کہتا جاتا تھا کہ ماں لی ولید حسین, حسین کا اور مجھ سے کیا تعلق. لیکن یہ متائب کی روایت زیادہ ہے, حقیقت کی روایت کم ہے, کتابوں میں ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اصل واقعہ یہی ہے کہ نہ یزید رویا نہ اس نے یہ کہا کہ میرا حسین سے کیا تعلق ہے. وہ اگر رویا تو اس لیے کہ اس کا محل گھیرے میں آ چکا تھا, ننگی تلواریں نکل چکی اور کوئی اسے بچانے والا نہ تھا. تب اسے اعلان کرنا پڑا کہ ہاں کل صبح میں اہل بیت کی رسالت کو رہا کر دوں گا, اہل بیت کو رہا ہو کر. لیکن ادھر حسین کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہوش آیا, مسلمانوں کے کان کھلے اور جماعت توابین یا پوری جماعت کھڑی ہوئی توبہ کرنے والوں کی, جن کا عزم اور ارادہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اپنی جانوں کو حسین کے نام پر قربان کر دیں. یہ کتنا بڑا اعجاز اور کتنا بڑا معجزہ ہے حسین کا کہ وہ حسین کہ جو کربلا کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو بلاتے رہے جان دینے کے لیے, ان کو بھیجتے رہے کہ جو خلافت اور حکومت کے اندر حصہ لینے آئے, لیکن جان دینے والوں کو بلاتے رہے اور ایک شخص بھی ہمیں نظر نہ آیا سوائے حبیب ابن مظاہر کے اور پھر ابن یزید ریائی کے جو حسین کا ساتھ دیتا. اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ صرف اس لیے باہر نکلے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا, حکومت نہیں چاہیے, خلافت نہیں چاہیے, قبضہ نہیں چاہیے, بس اپنی جانیں قربان کر دینا ہے تاکہ اپنی جو کچھ ہم نے غلطی کی اس کی خود اس کا ازالہ کریں, اس کا اس کو رفع دفع کریں اور توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں. تو کتنا بڑا یہ اعجاز تھا قربانی حسین کا. اور آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے اب تھوڑا سا تذکرہ اسی موضوع پر ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو عید آپ منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ کے واقعات بھی آپ کے ذہنوں میں ہیں. اور پھر ہم یہ بتا دیں کہ ہم فقہ اور اخلاقیات کا وقت کاٹ کر تاریخ کو نہیں لے رہے بلکہ جو تاریخ کا اپنا ایک وقت تھا اسی کے اندر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے ہر جمعے کو تاریخ پر, ہر مہینے کے ایک جمعے. تو اب اس موقع پر سب سے زیادہ نمایاں نام مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا ہمارے سامنے آتا, جس نے پوری تحریک چلائی اور ایسا لگا کہ جیسے خدا نے اسے اسی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا, اسی ایک مقصد کے تحت اسے حکومت دلوائی, اور جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہو گیا ویسے ہی خدا نے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا. یہ مختار کی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں انتہائی اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان. ہندوستان میں ایک عام رواج یہ تھا کہ محرم کے دنوں میں ایام ازا کے دوران پورا عشرہ ہوتا تھا مختار کے نام سے, جس میں 10 کی 10 مسجدیں مختار کے حالات پر پڑھی جاتی تھی. لیکن مختار کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارے علماء کے آراء مختلف. کچھ لوگ مختار کو ایک محب اہل بیت مانتے ہیں, اور کچھ ایسے علماء جو مختار کو ایک ایسا شخص مانتے ہیں جس نے یہ دیکھ کر کہ اس دور کا برننگ ایشو قاتلان امام سے انتقام لینا, اور اسی ایک نعرے کو استعمال کر میں اپنے لیے حکومت و خلافت کو حاصل کر سکتا ہوں, یہ نعرہ لگایا اور صرف اور صرف اسی لیے امام کے قاتلوں سے انتقام لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھینچ کر میرے پاس آتے ہیں. یہ ایک اختلاف چلا رہا ہے علماء کے درمیان کہ ہم مختار کو صحیح آدمی مانیں یا غلط مانیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار چوتھے امام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ محمد ابن حنفیہ چوتھے امام کے جزا کو اپنا امام مانا کرتے تھے, اور کچھ لوگ اتنے آگے نکلے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مختار نے خود نبوت کا وعدہ کیا تھا, اور جھوٹے نبیوں کی جو فہرست بنائی جاتی ہے اس میں مختار کا نام بھی رکھا جاتا ہے. اور کچھ ایسے واقعات بھی تاریخ کے اندر موجود کہ مختار نے چوتھے امام کے پاس ہدیے بھجوائے, چوتھے امام نے لینے سے انکار کر دیا. لوگوں نے کہا کہ مختار کے بارے میں دعائے رحمت کریں, امام نے دعا کرنے سے انکار کر دیا. تاریخ کا ایک پہلو وہ ہے. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی کچھ علماء روایتیں لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ چوتھے امام مختار سے آخری وقت تک راضی رہے. مختار نے ہدیے بھیجے تو ایک مرتبہ امام نے ان ہدیوں کو اپنے گھرانوں کی شادیوں میں استعمال کیا, اور وہ واقعہ کہ جب آئے پانچویں امام کے پاس ایک بچہ آیا 12-14 سال کا 16 سال کا 18 سال کا, کوئی کے اوپر رحم کر. ایک مرتبہ مختار کے بیٹے نے سوال کیا کہ مولا آپ کا میرے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے, تو کہا کہ مختار ہمارا محسن تھا, اس نے ہمارے دادا سے ہمارے جد کے قاتلوں سے انتقام لیا, اس نے ہمارے لیے ہمارے خاندان کے لیے ہدیے اور تحفے بھجوائے تھے, خدا اسے اعلیٰ مقام اور جزائر خیر دی. چنانچہ یہ روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اسی لیے آج کے علماء مختار کے اوپر گفتگو کم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مختار کی ہستی کیسی, لیکن ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مختار صحیح ہو یا غلط ہو بس تاریخ کے واقعات پیش کر دینا چاہتے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جیسے آج کل کہا جا رہا کہ امام صحیح طریقے سے قتل کیا گیا اس لیے مسلمانوں نے قتل حسین کے اوپر پلٹ کر توجہ بھی نہ دی. صرف مختار کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے آج کی عید کی مناسبت آپ کے سامنے پیش کرنا کہ کس طرح آج کے دن امام خوش ہوئے. البتہ ایک بات ہی آپ یاد رکھیں کہ امام نے اپنے بہت سے ساتھیوں کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے کہ جن سے ان ساتھیوں کی توہین ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی کہا کہ وہ جھوٹا ہے. ابو بصیر جیسا شخص جس کے بارے میں یہاں تک روایت موجود کہ اگر ابو بصیر نہ ہوتے, محمد ابن مسلم نہ ہوتے, چار آدمیوں کے امام نے نام لیے, چھٹے امام لگ درست آثار نبوت, تو نبوت کے سارے اثر ختم ہو کر رہ جاتے, محمد والے محمد کی کوششوں پر پانی پھر جاتا. ایک مرتبہ کہا چھٹے امام نے مجمع میں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے, ہماری طرف سے روایتیں بنا بنا کے پیش کیا کرتا ہے, اور وہ ہماری طرف سے ایسی باتیں کہتا ہے جو ہم نے کبھی نہ کہیں. گھر میں امام اتنی تعریف کر رہے, مجمع عام میں امام نے برائی کر, لوگ پریشان ہو کر چھٹے امام کے پاس پہنچے تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ابو بصیر حکومت کی نگاہوں میں سڑ چکے اور یہ ہمارے ملک سمجھے جا رہے ہیں, اب اگر میں ان کی برائی نہ کرتا تو حکومت ان پر ہاتھ ڈال لیا کرتی اور ہماری روایات کے پھیلنے کا موقع نہ ملتا. میں اس لیے مجمع میں ان کی برائی کرتا ہوں تاکہ حکومت یہ سوچ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ یہ تو خود امام کا دشمن ہے, امام اس کی برائی کر رہے ہیں اور ابو بصیر کو اپنا پیغام پھیلانے کا موقع ملے. لوگوں نے کہا مولا ہماری سمجھ میں بات نہ آئی, کچھ لوگوں نے کہا امام نے صرف ایک جواب دیا، ایک جملہ تھا، اور یہ جملہ ان تمام واقعات کے اوپر موضوع کرتا کہ ابو بصیر کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جسے خضر نے، جس کے اندر خضر نے سوراخ کر دیا. کہ بادشاہ وہ واقعہ یاد کر کہ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور حضرت خضر نے کشتی کو نقصان پہنچا دیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تو حضرت خضر نے یہی جواب تو دیا کہ یہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی ہے اور پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا جو اچھی کشتیوں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا، اگر یہ اسی حالت میں رہتی تو وہ شاہ وقت اس کشتی پر قبضہ کرتا اور یہ لوگ اس سے محروم رہ جاتے. میں نے اسے تھوڑا نقصان پہنچایا تاکہ جب وہ اس نقصان والی کشتی کو دیکھے تو اس کو نظر انداز کر دے اور ان غریبوں کی جان بچ جائے، ان کی روزی کا موقع بچے. تو جس طرح یہ چھٹے ایمان کا استدلال، جس طرح خضر نے کشتی کو بچانے کے لیے کشتی کو نقصان پہنچایا، میں نے ابو بصیر کی جان بچانے کے لیے ابو بصیر کے بارے میں ایسی روایت کی. یہی جواب مختار کے بارے میں ہمارے علماء نے دیا، کیونکہ تقریباً جتنے بڑے بڑے علماء سوائے علامہ مجدی جو بالکل خاموش ہیں اس مسئلے میں، آخر تمام علماء نے مختار کا بڑے احترام کے ساتھ تذکرہ کیا، بلکہ شہید اول نے تو مختار کی خاص زیارت بھی نقل کی جو قبر مختار میں جا کے پڑی جائے. تو مختار کے بارے میں ہم یہ حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک محب اہل بیت. اب مختار نے کیا تھا، اس طریقے سے مختار نے یہ بتایا کہ دیکھو حسین کی شہادت معاذ اللہ ظاہری اعتبار سے بھی ضائع نہیں گئی، بلکہ مسلمانوں میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا کہ سن ایک ہجری بلکہ اس سے بھی پہلے، ایک ہجری سے بھی پہلے جب سے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت جو کوششیں شروع ہو گئی کہ خلافت صرف اور صرف خاندان ابو سفیان کے ہاتھوں میں رہے، یہ حسین کی قربانی تھی، یہ اسی خاندان ابو سفیان کے ایک فرد معاویہ نے کھڑے ہو، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جسے آپ پہچانتے ہیں بلکہ یہ اس معاویہ کا پوتا اور یزید کا بیٹا جس نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرا باپ بھی اپنے گناہوں کی سزا اپنی قبر میں بھگت رہا، میرا دادا بھی علی سے لڑنے کی وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا اپنی قبر میں بھگت رہا، اگر خلافت کوئی فائدہ پہنچاتی ہے تو میرے خاندان نے بہت فائدہ اٹھا لیا، اور اگر اس خلافت سے نقصان ہے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس خلافت کے نقصان کو برداشت کروں، اور یہ کہہ کر خلافت چھوڑ کر چلا گیا تھا. وہ یزید جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اہل بیت کے گھرانے کو مٹا دیا، اس کے گھر سے یہ آواز بلند ہوئی کہ میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، اور غلطی زبان سے بھی نہیں ٹھوکر مار دی خلافت کو کہ میں اس خلافت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. اس وقت مختار کی ہستی ہمارے سامنے آتی ہے. مختار کے بارے میں یہ روایت کہ بچپنے ہی سے مختار کا پورا گھرانہ محب اہل بیت، یہ بات تو ثابت. طائف ایک بہت درخیز علاقہ ہے عرب کا، اور وہیں سے مختار پیدا ہوئے. مختار کے باپ ابو عبیدہ امیر المومنین کے محبوں میں شامل ہوئے، اور دوسری خلافت کے دوران عراق و عرب کی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے. مختار کو بچپنے میں جب میرے مولا کے پاس لایا جاتا تو روایت میں یہ ہے کہ میرے مولا انتہائی شفقت کے ساتھ اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اور سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ یہی آگے چل کر میرے بیٹے کے قاتلوں سے انتقام لے گا. مختار کی بچپنے سے دوستی مسلم ابن عقیل سے، خاندان اہل بیت جو امام حسن یا امام حسین ہیں ان سے مختار کی دوستی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو آقا اور غلام کا رشتہ، لیکن جو ہستی مختار کے سب سے قریب تھی وہ مسلم ابن عقیل کی ہستی. اسی لیے جب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تو سب سے پہلے مختار ہی کے گھر میں مسلم ابن عقیل نے قیام کیا، اور مختار نے اپنے گھر کا دروازہ مسلم کے لیے کھولا. بچپنے کے دوست تھے، بچپنے کے ساتھی تھے، ایک ہی مقام پر رہا کرتے تھے. مختار کوفے کے اندر ابتدا ہی سے تیار تھے اہل بیت کی مدد کے لیے. اسی لیے جب ابن زیاد مسلم ابن عقیل کی گرفتاری سے کچھ پہلے مسجد کوفہ کے اندر ایک خط لکھا تھا اور جس کے اندر تمام نمازیوں سے دستخط دیے تھے کہ حسین کو قتل کیا جائے، تو اس پر سب نے دستخط کر دیے تھے. مختار واحد شخص تھے جنہوں نے اس وقت دستخط کرنے سے انکار کر دیا. مختار ہم ذرا جلدی جلدی، وقت کافی گزر گیا ہے اس لیے جلدی جلدی ہم آج کی عید کے موقع پر آتے ہیں کہ مختار مسلم ابن عقیل کے دوست. جب مسلم کوفے پہنچتے تو مختار اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے اور مسلم مختار کے گھر میں آ کر قیام کرتے. اس کے بعد مسلم نے کوفے والوں پر جوش دیا، مختار سے کہا کہ اے مختار ایسا کرو کہ تم میری طرف سے کوفے کے باہر جاؤ اور آس پاس کے جو دیہات اور قریے اور شہر ان میں جا کر دیکھو کہ وہاں کیا حالت اور وہ کس حد تک حسین کا ساتھ دینے کو تیار ہے. مختار اپنے گھر سے گئے کوفے کے اندر، اور ادھر مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر میں آ. علی کے گھر میں پہلے 18,000 آدمیوں نے بیعت کی اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ ابن زیاد گورنر بن کے آیا اور راتوں رات کوفے والوں کو کسی کو تلوار سے کسی کو زبان سے کسی کو دولت سے کسی کو ذرا دھمکا کر اور کسی کو قید کر کے کوفے والوں کو دبا دیا اور مسلم ابن عقیل گرفتار ہو کر شہید بھی ہو گئے اور اس کوفے کے اندر سوائے دو آدمیوں یہ جملہ یاد رکھیے کیونکہ اسی کوفے سے 16,000 آدمی نکلے سوائے دو آدمیوں کے کوئی نہ تھا جنہوں نے مسلم کا ساتھ دیا ہو ایک ہانی اور ایک مومنہ تھا جس کے گھر میں مسلم نے اعتراض کا بیان دیا باقی پورا کوفہ خلاف مختار کچھ دنوں کے بعد پلٹ گیا جب آئے پلٹ کے تو پتا چلا کہ یہاں نقشہ ہی الٹا ابو قدامہ کوفے کے دروازے کے چوکیدار تھے انہوں نے مختار کو روکا کہ تم کوفے میں نہیں جا سکتے اور اب تمہارا کوفے میں کوئی کام نہیں تو ایک مرتبہ مختار زبردستی کوفے کے اندر داخل ہو اپنے گھر کے قریب پہنچے عمر ابن حریث ان کے بچپنے کا دوست مل گیا اور اس سے یہ پتا چلا کہ کوفے میں کیا انقلاب آ چکا مسلم شہید کیے جا چکے اہل کوفہ پلٹ چکے ایک مرتبہ عمر نے کہا تم میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلو میں تمہیں امان دلوا دوں گا ورنہ کوفے کے اندر تمہارے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں مختار بسط مجبوری عمر ابن حریث کے ساتھ پہنچے اور وہاں جا اتنی بے خوفی اور جرات کے ساتھ کھڑے ہو کہ ایک مرتبہ ابن زیاد غصے میں آ گیا لیکن عمر ابن حریث نے بات چیت کر کے وہ مختار کے جتنے بھی مکالمے ہیں سب سننے کے قابل لیکن وقت بہت کم ہے اور ہمیں آج کی عید کے موضوع پر آنا اتنی جلدی جلدی کہ بہرحال مختار نے بڑی بے خوفی سے بات چیت کی اور اس کے بعد عمر ابن حریث نے گفتگو کر کے معاملے کو برابر کر دیا لیکن اس وقت ابو قدامہ وہ کوفے کے دروازے کا چوکیدار روتا پیستا آیا مختار کو دیکھا اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر دربار میں شکایت کی کہ مختار میری اجازت کے بغیر زبردستی کوفے میں پہنچے چنانچہ حکم دیا گیا کہ مختار کو قید خانے میں ڈال دیا جائے مختار قید خانے میں چلے اور وہاں پہ کربلا کا پورا واقعہ پیش آیا جب واقعہ کربلا پیش آیا تو مختار اس وقت قید خانے کے اندر حالت قید میں اور حالت قید میں مختار کے ذہن میں یہ پورا کا پورا منصوبہ آیا کہ کس طرح سے مجھے اپنے مولا کے قاتلوں سے انتقام لینا اس لیے کہ قید خانے میں شہادت امام کی اطلاع پہنچی اس وقت اتفاق سے اس قید خانے میں ایک ایسی عظیم ہستی بھی موجود تھی جنہوں نے مختار کی مکمل طور پر رہنمائی کی اور اسی لیے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ مختار نے جو کچھ کام کیا وہ سارا کا سارا امیر المومنین کے بتائے ہوئے طریقے تھے کیونکہ علی کے انتہائی جلیل القدر صحابی میثم تماس بھی اسی دوران میں کوفے کے قید خانے میں اور کئی اور ایسے صحابی جن کے بارے میں لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کربلا میں کیوں نہ تھے سب قید خانے کے اندر تھے میثم سے کمیل سے عمبر سے سارے کے سارے بڑے بڑے صحابی رشید حجری سب کے سب قید کی حالت میں اتفاق سے میثم تماس مختار اور ایک تیسری شخص عمر ابن حمید یہ تینوں ایک ہی کوٹری میں قید کیے گئے تھے میثم تماس نے مختار کو بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں کام کرنا جو وہی میثم تماس ہے جنہیں میرے مولا اولین و آخرین کے علوم دے کر گئے تھے اور جب میثم تماس کو گرفتار کیا گیا ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سوری پر چڑھایا گیا تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے کوفے والوں کاغذ و قلم لے کے آ جاؤ اور میں آج سے قیامت تک کے سارے واقعات تمہیں لکھوا دوں اور ایک مرتبہ واقعات کو لکھوانا بھی شروع کیا تھا اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو ورنہ غضب ہو جائے گا اور جب زبان کٹنے والی تھی تو ایک مرتبہ میثم تماس نے مسکرا کے کہا تھا کہ میرا مولا یہ بھی بتا گیا تھا کہ میثم تمہاری زبان ہماری محبت میں کاٹی جائے گی یہ میثم حبیب ابن مظاہر کے بچپنے کے دوست تھے اور انہوں نے حبیب کو کربلا میں اور کربلا اور حبیب نے انہیں کوفے میں شہادت دی بشارت دی بہرحال میں الگ واقعہ میثم تماس نے مختار کو ذہنی طور پر تیار کیا میثم تماس شہید ہو گئے مختار قید خانے کے اندر اس وقت وہ دوسرا شخص جو ان کے ساتھ تھا عمر ابن حمید اس کا جو یہ تھا کہ وہ کوفے کے مدرسے کا استاد تھا اور اس کے بعد ننے ننے بچے سبق پڑھنے آتے دنیا کا سبق لینے کے لیے 4 سال کے 5 سال کے 6 سال کے ایک مرتبہ اس کو پیاس لگی جب پیاس لگی تو اس نے پانی منگوایا پانی منگوا کر اس نے پیا تو پینے کے بعد ایک مرتبہ اس نے درود بھیجا جو زمانے کے لوگوں کا عام طریقہ سنان ابن انس جس کے بارے میں کہا جاتا کہ یا وہ اور یا حسین ابن نمیر ان دونوں میں سے کوئی ایک جناب علی اکبر کا قاتل سنان کے بارے میں زیادہ مستند روایت موجود اس کا 4 سال کا بچہ بھی مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ میرے استاد نے پانی پی کر درود بھیجا گھر گیا گھر جا کر اپنے باپ سے کہا کہ میرا استاد تو آل محمد پر درود بھیجا کرتا اس جرم کے اندر عمر ابن حمید صرف درود بھیجنے کے جرم درود کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اب یہاں پر عمر ابن حمید بھی ہیں اور مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی بھی جرم اتنا بڑا نہ تھا. عمر ابن حمید کا درود بھیجا تھا اور اس کا بھائی جدید کی فوج کا بڑا سپہ سالار اس سفارش لے کے آیا عمر ابن حمید کی رہائی کا انتظام ہو. مختار کا خاندان اتفاق سے حضرت عمر کے خاندان سے جا کر مل گیا. وہ اس طرح سے کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر مختار کے بہنوئی ہوتے تھے. مختار کی ایک بہن عبداللہ ابن عمر کے گھر میں. چنانچہ جب عمر ابن حمید کی گرفتاری کے بعد رہائی کا اعلان سنا گیا تو ایک مرتبہ مختار نے قید خانے کے اندر کاغذ و قلم کا انتظام کیا اور اپنے بہنوئی کے نام ایک خط لکھا جس کے اندر اپنی گرفتاری کے حالات لکھے اور اس کے بعد عمر ابن حمید کو یہ خط دے دیا کہ جب تم رہا ہونا تو جا کر میرے بہنوئی کے پاس یہ خط پہنچا دیں. یہ بڑے دلچسپ تاریخی واقعات اور ایک خط کس طرح سے تاریخ اسلام کا نقشہ پلٹ دیتا ہے بڑے دلچسپ واقعات. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اسے بہت مختصر کر رہے ہیں. اتنا سمجھ لیجیے کہ جو پوری 20 منٹ کی ہماری تقریر ہے اس پر پورے عرصے ہندوستان میں پڑھے جاتے تھے بلکہ اب بھی پڑھے جاتے ہیں اور اس کا نام ہی مختار نامہ کہلاتا ہے. بہرحال عمر ابن حمید رہا ہو کر سیدھے مدینے گئے. عبداللہ ابن عمر کا یزید کی نگاہ میں بڑا بلند مقام کیونکہ عبداللہ ابن عمر ان چند صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے کھل کر یزید کی حمایت کی تھی. بہن کو اطلاع ملی کہ میرا بھائی گرفتار ہے. ایک مرتبہ گھر میں رونا پیٹنا ہو گیا اور بہن نے آخر عبداللہ ابن عمر کو مجبور کیا. عبداللہ ابن عمر نے یزید کے نام خط لکھا اور یزید نے ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ فوراً مختار کو رہا کر دیا. ابن زیاد مجبور ہو گیا اور حالت مجبوری میں مختار کو رہا کیا گیا. امام کی شہادت ہو چکی ہے اور ایک یا ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا. مختار رہا تو ہوئے لیکن ابن زیاد نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہیں ٹھہرنا ورنہ پھر یزید میں تمہاری جان نہیں بچا سکے گا. مختار ایک مرتبہ کوفے سے مدینے آئے اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل گئے. عبداللہ ابن زبیر نے نعرہ یہ لگایا کہ میں امام کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور یہ نعرہ لگا کر مدینے اور مکے میں اپنا قبضہ کر کے اپنی خلافت جاری کر اور خلافت جاری کر کے پہلا حکم یہ دیا کہ درود بھیجنا بند کر دیا جائے کیونکہ اس سے آل محمد کو تقویت ملتی ہے. یہ خلافت کا پہلا حکم تھا. بہرا عبداللہ ابن زبیر یہی نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں زمانہ گزرا. 64 ہجری میں یزید جہنم واصل ہو گئے. یزید کے ختم ہو جانے کے بعد اب ابن زبیر نے بجائے اس کے کہ انتقام خون شہداء کربلا کا نعرہ لگا اپنے نعرے کو بدل کر یہ کہہ دیا کہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. یہ عبداللہ ابن زبیر جناب اسما کے بیٹے ہیں اور جناب اسما جناب ابو بکر کی بیٹی ہیں. یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور ان کے باپ وہی زبیر تھے جو طلحہ اور زبیر کے نام سے تاریخ میں بڑے مشہور اور امیر المومنین کو پہلی دغا دینے والے ظاہری خلافت کے دور میں یہی لوگ تھے. بہرحال بڑی خوبیوں کے مالک تھے یہ عبداللہ ابن زبیر. تو اب مختار ان کے ساتھ شامل تھے لیکن جب مختار نے یہ دیکھا. وقت کافی گزر گیا ہے گفتگو بہت مختصر کرنا ہے لیکن یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے تاریخ کا اگر آپ کو تفصیل سے سنایا جائے. مختار نے دیکھا کہ یہ تو نقشہ ہی پلٹ گیا اور عبداللہ ابن زبیر اب اپنی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ وہاں سے چلے آئے مدینے سے اور کوفے پہنچے. کوفے پہنچ کر مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کو بڑی اہم ہستی ہے ابراہیم کی ابراہیم کو اپنے ساتھ بلایا اور اب تیاریاں ہو گئیں امام کے قاتلوں سے انتقام لینے کی. ادھر کوفے کے اندر 65 ہجری میں سلیمان ایک بہت ہی مقدس صحابی کے امیر المومنین ہیں. انہیں پچھتاوا ہوا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے. ہم کوفے والے بیٹھے دیکھتے رہے اور ہم نے کچھ نہ کیا. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجلاس بلایا. 16,000 کوفے والوں کو تیار کیا کہ ہمیں انتقام لینا ہے حسین کے قاتلوں سے اور یہ جماعت جماعت توابین کہلائے. جماعت توابین میں 16,000 آدمی تھے. اس میں سے 6,000 یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 10,000 تو خیر بعد میں کٹ گئے. باقی جو تھوڑے سے بچے سلیمان انہیں لے کے چلے کہ ہم جا کر قبضہ کریں اور سب سے پہلے باقاعدہ زیارت کرنے والے قبر امام کے سلیمان یہ سب کے سب سیدھے کربلا آئے اور کربلا آنے کے بعد ایک دن اور ایک رات 6,000 سے 10,000 آدمیوں نے قبر امام کا ثواب کیا. وہاں مجلس قائم کی اور 24 گھنٹے وہاں ماتم ہوتا رہا. یہ تاریخ کا جملہ کہ حج کے زمانے میں حجر اسود کے قریب اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا جتنا ہجوم اس رات کو قبر امام کے قریب تھا. لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے قبر امام کو بوسہ دینے کے لیے اور وہی حسین کی جس کا نام لینا جرم قرار دے دیا گیا تھا. 24 گھنٹے مکمل ماتم سلیمان نے کیا اور اس کے بعد سلیمان کا لشکر آگے بڑھا. ابن زیاد اس زمانے میں بصرہ میں تھا. وہاں سے اس نے لشکر بھیجا. سلیمان شہید ہو گئے. حسین ابن نمیر ان کا بھی قاتل تھا. بہرحال سلیمان شہید ہو گئے اور مختار کی حکومت کوفے میں مضبوط ہو گئی. ابراہیم مالک اشتر کو ملا کر مختار نے اب قاتلان امام سے انتقام دینا شروع کیا. مختار کی حکومت کوفے کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو چکی ہے. لیکن اس وقت لوگوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے مختار، ہم تیری خلافت کو کیسے تسلیم کریں جب تک کہ اہل بیت کا کوئی گھرانہ تیری حمایت نہ کرے. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نبی سے اے نہیں یہی اعتراض کیا. مختار نے جب دیکھا کہ لوگ نہ مانیں گے، چنانچہ ایک مرتبہ ایک وقت مدینے بھیجا گیا جو محمد ابن حنفیہ سے مل کر آئے اور آنے کے بعد مختار کے صداقت کی گواہی دی. یہ وقت گیا محمد ابن حنفیہ کے پاس. محمد ابن حنفیہ اس وقت کو لے کر پہنچے سیدھے سید سجاد کے پاس اور جا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ کوفے والے آئے ہیں مختار کے بارے میں معلوم کرنے کے. سید سجاد نے وہ تاریخی جملہ دوہرایا جو اس وقت لے کر آج آقا خمینی کی تحریک اور آقا صدر کی تحریک میں تھی، اور آج سے لے کر قیامت تک کی ہر تحریک کے اندر یہی جملہ سب سے آگے آگے سرنامہ بنے گا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی ہم اہل بیت کو حق دلوانے کے خاطر یا ہم اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لینے کے خاطر کھڑا ہو جائے تو ہر مرد و زن پر اس کا ساتھ دینا واجب. امام نے لفظ واجب استعمال کیا. سنا کہ اب لوگ مطمئن ہو کر پلٹے. مالک اشتر کے بیٹے کے نام محمد ابن حنفیہ نے اپنے ہاتھ میں خط لکھ کر بھیجا. چنانچہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر وہ مکمل طور پر مختار کے ساتھ ہو گئے اور اب مختار کی حکومت کوفے میں اور مالک اشتر کے بیٹے کی حکومت موسر کے اندر قائم ہو چکی تھی. اگرچہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم وہ مختار ہی کے تابع تھے، لیکن وہاں بہرحال ان کی ایک مستقل حکومت قائم تھی. اور اب تلاش شروع ہوئی قاتلان امام کی، اور یہ حکم بھیجا گیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قاتلان امام کو لایا جائے، اور قاتلان امام کو لانے کے بعد گرفتار کیا جائے، قتل کیا جائے. اس موقع پر قاتلان امام مختلف قسم کے بھیس بدل بدل کر کوفے سے نکلنے لگے. شمر عورت کا بھیس بدل کر کوفے سے نکلا اور فرار ہو گیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے حکم خانوں میں جا کر بیٹھے، اور کچھ لوگوں نے آگ کے تندوروں میں اپنے آپ کو پوشیدہ کر دی. لیکن ایک ایک کر کے مختار جتنے بھی اس کو قاتلان امام ملے، 19,000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے جو مختار نے قتل کروایا. مثلاً ارملہ کا واقعہ، یا خولی کا واقعہ، یا شمر کا واقعہ، یا عمر سعد کا واقعہ، یا حکیم ابن طفیل کا واقعہ، ایک بڑی تعداد کہ مختار ایک ایک کر کے گرفتار کیا کرتے تھے اور قتل کرا دیا کرتے تھے. منحال یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس کافی عرصے تک نہ جاتا. جب میں پہنچا تو مختار نے شکایت کی کہ تو کافی عرصے سے نہ آیا. میں نے کہا تھا کہ ہاں میں گیا ہوا تھا حج کے لیے، اور پھر وہاں سے اپنے مولا سید سجاد کی زیارت کو چلا گیا، اس لیے تیرے پاس حاضر نہ ہو سکا. بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہرملا کو گرفتار کر کے لایا گیا. ایک مرتبہ مختار نے ہرملا کو آتے دیکھا، آنکھوں میں خون اتر آیا. حکم دیا کہ تلوار سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گا، اور سب کی نگاہوں کے سامنے تلوار چلی، ہرملا کا ایک ہاتھ کٹا، تلوار چلی دوسرا ہاتھ کٹا، تلوار چلی پیر کٹا، تلوار چلی دوسرا پیر کٹا. گوشت کا ایک روکڑا زمین کے اوپر تڑپ رہا تھا. اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب اسے زنجیروں میں جکڑا جائے، اور اس بے دستوں پا جھونپڑے کو زنجیروں میں جکڑا گیا. پھر حکم دیا کہ اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے. آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ میں جلنے لگا. ایک مرتبہ ہرملا کا یہ انجام منحال کوفی نے دیکھا، بے اختیار کہا سبحان اللہ. مختار حیران ہو کر کہتا ہے کہ اے منحال، اللہ یقینی طور پر، سبحان اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پاک ہے اللہ، اللہ تو ہر مقام پر پاک ہے، لیکن اس وقت یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت. جواب دیا کہ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں مکے سے سیدھے مدینے گیا اپنے چوتھے امام کی زیارت کی تھی، امام نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا تھا کہ اے منحال، ذرا یہ بتانا کہ ہرملا کا کیا حال ہے. اسی کے بارے میں چوتھے امام نے نہ پوچھا. پہلا سوال یہ کیا کہ ہرملا کا کیا حال. میں نے ایک مرتبہ جواب دیا، مولا وہ اب تک آزاد ہے اور گھوم رہا ہے. امام نے ہاتھ اٹھایا کہ خدا بندہ، میرے معصوم بھائی علی اصغر کے قاتل ہرملا کو آگ اور لوہے کا عذاب دینا. اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ امام نے جو دعا مانگی جہاں پر، کتنے جلدی وہ دعا پوری ہوئی، تو بے اختیار میری زبان پر سبحان اللہ آ گیا. امام بد دعا دیا کرتا ہے، اور تاریخ کے اس واقعے نے ثابت کیا کہ امام نے بد دعا دی. ہرملا کا انجام یہ ہوا، شمر فرار ہو گیا، کوفے سے باہر چلا گیا، اور باہر جا کر دیہاتی کے گاؤں گھر میں جا کر پوشیدہ ہو گیا. ادھر سے فوج بھیجی گئی اس کی گرفتاری کے لیے، گرفتار کیا گیا. 15 آدمیوں کے ساتھ سو رہا تھا، رات کے وقت حملہ کیا گیا، تلوار نکال کر اور تکیے کو اٹھا کر ڈھال بنا کر اس نے مقابلہ کیا. مقابلے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے لایا گیا مختار کے دربار میں. جب مختار کے دربار میں لایا گیا تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بصری آگے بڑھا، بصرہ کا ایک انتہائی طاقتور نوجوان آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے مختار، شمر کو میرے حوالے کر دو. مختار نے شمر کو اس کے حوالے کر دیا. انتہائی طاقتور زخمی نوجوان, اور ادھر شمر زخمی حالت میں لایا گیا. ایک مرتبہ زخموں کی حالت میں زمین پر لٹایا, اور لٹانے کے بعد اس بکری نوجوان اس کے سینے پر چڑھ کر اتنے زور سے اپنے دونوں گھٹنے اس کے سینے پر مارے کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹیں اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز تمام دربار میں گونج. لیکن اس کے باوجود شمر ابھی مرا نہیں. اسی حالت میں ایک مرتبہ اس بکری نوجوان نے ایک پتھر کو منگوایا. پتھر کو منگوانے کے بعد اپنا خنجر لیا اور خنجر کو پتھر پر رگڑنے لگا, جس کے نتیجے میں خنجر پھول ہو گیا. آرے کی طرح سے اس میں دندانے پڑ گئے, اور اس کے بعد جب وہ خنجر, جس کی دھار انتہائی تیز تھی, پتھر پر گھس کر اس خنجر کو اس نے خراب کر دیا, تو ایک مرتبہ شمر کو الٹا کیا اور اپنے اسی آرے نما خنجر سے شمر کی گردن کو کاٹنا شروع کیا. وہ دندانے خس خس کے شمر کی گردن کو کاٹ رہے تھے. آدھی گردن پیچھے سے کاٹی اور اس کے بعد چھوڑ کر اسے سیدھا کر دیا, اور اب اس کے بعد باقی آدھی گردن آگے سے کاٹی, اور تڑک تڑک کر اس مقام پر شمر جہنم باطل ہوا. مختار کا شمر سے بڑا دلچسپ مناظرہ بھی, اور شمر کا وہی جواب تھا جو آج ایران کے جنرلوں کا جواب تھا. یہ جب پوچھا تھا مختار نے کہ تُو نے حسین کو کیوں قتل کیا, تو ایک مرتبہ سر جھکا کر جواب دیا تھا کہ کیا کروں, میرے خلیفہ کا حکم تھا, اگر میں نہ مانتا تو میری جان کو خطرہ. وہی دلیل دی تھی. بہرحال سینے کی ہڈیاں توڑی گئی, آدھی گردن پیچھے سے جدا کی گئی, آدھی گردن آگے سے جدا کی گئی, اور اس کے سر کو لو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. یہ شمر انجام. بڑے تفصیلی واقعات ہیں, لیکن ہم بہت اختصار کے ساتھ, کیونکہ صرف 5 منٹ کا وقت رہ گیا اور گفتگو ختم کرنا ہے. اس کے بعد پولی کا انجام بھی انتہائی بدتر انجام ہوا. پولی کو اطلاع ملی کہ پیچھے سے گرفتاری کے لیے فوج لائی جا رہی. سناچہ ایک مرتبہ پولی اپنے گھر کے تندور میں جا کر چھپ گیا. فوج اس کے گھر میں داخل ہو, چاروں طرف دیکھا گیا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا. واپس جا رہی تھی فوج کے ایک مرتبہ پولی کی بیوی سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے اپنے شوہر کو دیکھا. مومنہ آل محمد, اور اس رات کو جس رات کو پولی حسین کے سر کو لے کے آیا تھا اور جسی تندور میں رکھا تھا جس میں آج خود چھپ کر بیٹھا تھا, اور پولی کی بیوی نے رات کو دیکھا تھا کہ اس تندور سے آسمان تک ایک نور کی بارش ہو رہی ہے, اور سارے اہل بیت اس کے گھروں میں آ کے اترے. بہرحال ایک مصائب کی روایت. اس رات سے پولی کی بیوی کو اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی. اس نے اشارے سے بتایا کہ میرا شوہر فلاں مقام پر ہے. چنانچہ اسے گرفتار کیا گیا اور بڑے دردناک طریقے سے اسے بھی باطل جہنم کیا گیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے, وہ 10 کے 10 ولد الزنا, وہ 10 کے 10 ولد الحرام, وہ گرفتار کر کے لائے اور زمین کے اوپر لٹایا گیا. ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زندگی کی حالت میں میٹیں ٹھوکی گئی, اور اس کے بعد حکم دیا گیا سپاہیوں کو کہ اب ان کی لاشوں پر اسی طرح گھوڑے دوڑاؤ, اب ان کے جسموں پر اسی طرح گھوڑے دوڑاؤ جس طرح انہوں نے امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے, اور وہ زندہ انسان گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل کچل کے اور تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو گئے. وہ شخص جس نے امام حسین کی ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتارنا چاہی تھی, اور جب انگوٹھی نہ اتر پائی تھی تو اس نے خنجر سے امام کی انگلی کو کاٹ لیا تھا, اور انگلی کاٹ کر لے کر چلا گیا تھا. مختار نے اس کے جسم کی ایک ایک گوٹی کو اسی طرح سے خنجر توڑوایا. وہ لوگ امام کے سواری کا اونٹ جسے ذبح کیا گیا کوفے میں لا گئی, اور اس کا گوشت کوفے والوں میں تقسیم کیا گیا. جس جس گھر والے نے امام کی سواری کے گوشت کو انتہائی شوق کے ساتھ کھایا تھا, اس تمام کے تمام گھروں پر مختار نے حل چلوا دی, اور ایک ایک شخص کو جس نے اس گوشت کے ایک ریشے کو بھی چکھا تھا مختار نے دردناک عذاب دے کے ہلاک کیا. اور اس کے بعد اسی طریقے سے سلسلہ بڑھا. حکیم ابن طفیل جناب عباس کا قاتل, اس کے بعد سنان ابن انس جناب علی اکبر کا قاتل, جس کو مختار نے پہلے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور اس کے بعد زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال کر اسے جلا دیا. بڑے واقعات ہیں تاریخ کے اندر, اگر کبھی آپ غور سے سنیں اور دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا. آخر میں اپنے بہنوئی کو گرفتار کیا. کون بہنوئی؟ عمر سعد. اور اس کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ عمر سعد بہنوئی, اور بہن نے کس طرح مختار پر دباؤ ڈالا, اور مختار نے مجبوراً اپنے بہنوئی کو ایک امان نامہ لکھ کر دیا کہ میں تجھے فلاں وقت تک کے لیے امان دیتا ہوں, اور کس طرح سے اس امان نامے کے اندر ایک ایسا لفظ لکھا گیا کہ جس کی تعریف میرے 5ویں امام نے, اور کہا کہ یہ مختار کی زیرکی تھی کہ اس نے کس طرح سے قاتل امام سے بدلہ لیا. صرف 2 منٹ کا وقت ہمارے پاس بچتا اور اس گفتگو کو مکمل کرنا. بہرحال تاریخ کا بڑا دلچسپ واقعہ, بہنوئی گرفتار کر کے لایا, مختار نے اس سے پوچھا، اس نے بھی ہر سوال کا یہی جواب دیا کہ خدا کی مرضی یہی تھی. مختار نے پوچھا کربلا کیوں گیا، حسین کو شہید کیوں گیا، حسین کے نوالوں کو بے پردہ کیوں گھمایا، اس کا جواب یہی تھا کہ ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ تقدیر خدا تھی. بہرحال مختار نے اس کے سر کو جدا کیا. اس کے بعد اپنے سگے بھانجے جو پہلو میں بیٹھا تھا ایک مرتبہ کہا کہ تو نے اپنے باپ کا انجام دیکھا، تیرا باپ صحیح مقام پر پہنچا یا غلط مقام، اس کے ساتھ صحیح سلوک کیا گیا یا غلط؟ تو جواب دیا کہ نہیں، میرے باپ کے ساتھ صحیح سلوک کیا گیا. مختار نے اپنے بھانجے اپنے بہن کے بیٹے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اٹھا کر ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، اس وقت تو یہ کہہ رہا لیکن مجھے پتا ہے کہ جب تیرا باپ کربلا سے آیا تو اس وقت کتنا خوش تھا، تیرے سر پر تو دو تلواریں چلنا چاہیے، ایک اس لیے کہ تو کربلا گیا تھا اپنے باپ کے ساتھ اور دوسرا اس لیے کہ تو مسکرایا تھا اور خوش ہوا تھا اپنے باپ کے کارنامے پر. تو دوسرا مجرم، تجھے دو تلواروں سے قتل کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ایک دفعہ سر کاٹنے کے بعد دوبارہ سر کاٹنا تو بیکار ہے. چنانچہ مختار نے حکم دیا کہ بیک وقت دو غلام اس کے سروں پر تلواریں پھیرائیں، اور اپنے سگے بھانجے کو دو تلواروں سے قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد یہ سر رکھ کر ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس مدینے بھجوا دیے. 9 ربیع الاول کی تاریخ سن 67 ہجری کا تذکرہ. ایک مرتبہ سید سجاد کھانا کھا رہے تھے، غلام آیا کہ مولا مختار کی جانب سے آپ کی خدمت میں تحفہ آیا. امام نے کہا بلا کر لاؤ. غلام آیا، ایک مرتبہ تشت پر سے خان کو ہٹایا، سید سجاد کی نگاہ عمر سات کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، ہاتھ میں لقمہ تھا. ایک مرتبہ سجدہ شکر انجام دیا اور کہا کہ ہاں، ایک وہ بھی دن تھا کہ میں اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں گیا تھا، یہ عمر سات ہمیں لے کر گیا تھا، اور اس وقت ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا، اور آج میرے ہاتھ میں لقمہ اور عمر سات کا کٹا ہوا سر میرے پاس آیا. اور کچھ علماء نے لکھا کہ ابن زیاد کا سر بھی اس کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ 10 محرم سن 67 ہجری کو ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور 9 ربیع الاول کو یہ سر مدینے پہنچے. امام کی خدمت میں جب یہ سر پہنچے سجدہ شکر انجام دیا، ایک مرتبہ کہا کہ ہاں دیکھو، میں کھانا کھا رہا ہوں اور آج میرے بابا کے قاتلوں کا سر میرے پاس آیا. اس کے بعد جتنے تحفے مختار نے بھجوائے اس میں خاص طور پر کچھ میوہ، سنا کہ وہ میوہ ایک مرتبہ کنیزوں کے حوالے کیا اور کہا کہ گھر میں جا کر جتنی سیدانیاں ہیں سب میں یہ میوہ تقسیم کر دے، اور کہے کہ کم از کم آج کے دن وہ اپنا سوگ بڑھا دے اور آج کے دن خوشی منائے. چنانچہ 9 ربیع الاول سن 67 ہجری کو جب واقعہ پیش آیا، آج 9 ربیع الاول سن 14 ہجری، اسی واقعے کی مناسبت سے ہماری گفتگو آگے بڑھی. بعد میں مختار کا انجام کیا ہوا، کس طرح سے مختار شہید کیے گئے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن پوری گفتگو ہو چکی ہے بلکہ ایک منٹ زیادہ. تو آج کی تاریخ اسی خوشی کی مناسبت سے ہے جب کھانا کھاتے کھاتے امام کے سامنے قاتلوں کے سر آئے. امام نے سجدہ شکر انجام دیا، بتایا کہ 9 ربیع الاول کو پہلا کام کیا کہ عام نمازوں کے علاوہ ایک دو رکعت شکرانے کی نماز انجام دو، کہ ہاں آج میں سیرت سید سجاد پر عمل کرتے ہوئے امام کے قاتلوں کے انجام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. تو دو رکعت نماز سجدہ شکر کے ساتھ آج انجام دی جائے، یہ 9 ربیع الاول کا پیغام. میوہ گھر میں تقسیم کرایا، 9 ربیع الاول کی دوسری سنت، اور خوشی منائی گئی، یہ 9 ربیع الاول کی تیسری سنت. لیکن خوشی پہلے حرام کے ساتھ نہیں، ورنہ جتنا درد اور الم امام کو اس وقت ہوا تھا جب امام کے بابا کا سر کاٹا گیا تھا اور امام ابن زیاد کے دربار میں کھڑے، اتنا ہی الم آج ہوگا اگر آج خوشی کا مقصد، اتنا ہی غم آج ہوگا اگر آج کی خوشی کا مقصد یہ سمجھا گیا کہ 2 مہینے 8 دن تک جتنے نئے سے نئے سپر ہٹ گانے تیار ہوئے، سپر ہٹ گانے تیار ہوئے، سب کے کیسے لگا کر دن رات یہ سمجھا جائے کہ آج خدا نے حساب و کتاب کو اٹھا لیا، آج ہم جو کچھ کریں وہ کم ہے. نہیں، آج تو یہ پیغام کہ 5 نمازیں تھی آج 6 نمازیں پڑھیں، آج ہر گانے سے اس لیے، ہر حرام سے، چاہے گانا ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے تکلیف پہنچانا ہو، اس لیے دور رہے کہ آج کے دن امام خوش ہوئے ہیں. اتنے عرصے کے بعد صرف ایک دن کے لیے امام خوش ہوئے، 61 ہجری میں واقعہ ہوا، 67 ہجری میں ایک دن امام خوش ہوئے، کل سے پھر امام غمگین ہو جائیں گے اپنی شہادت کے دن سے. ایک دن امام کو خوشی ملی، آج ہم تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایک دن کی خوشی بھی ہمارے امام کو نہ ملے اور دوبارہ ہمارا امام غمگین ہو جائے. گناہ کرنا ہے عام دنوں میں کریں، غلطی وہ بھی پھیلے آرام، لیکن آج یہ سوچ کر کے واحد دن میرے مولا کو خوشی کا ملا، کیا ایک شیعہ اتنا ذلیل ہو چکا کہ اپنے امام کی ایک دن کی خوشی بھی آج برداشت نہیں کر سکتا؟ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب کہیں پھیلے حرام ہوتا تو امام زمانہ اس دن غمگین ہو جایا کرتے. تو آج کی مناسبت صرف یہی پیغام کہ آج پوری پوری کوشش کر کہ آپ کا گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر نہ نکلے, اگر وہ بے پردہ ایمان کے دل پر چھڑیاں چل جائیں, آج گھر میں کوئی غیبت نہ ہونے پائے, آج گھر میں کم از کم کوئی گانا نہ ہونے پائے, آج گھر والوں کی کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے, تاکہ اہل بیت صحیح معنوں میں آج خوشی منا سکے, اور ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی اور ہماری لذت آج کی ایک خوشی سے بھی اہل بیت کو غمگین کر دے, کیونکہ آج پورا اہل بیت کا